السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، اور ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلام آباد سے مبینہ طور پر لاپتہ ہو جانے والے سی ڈی اے کے افسر ایاز خان محسود کا 24 گھنٹوں کے بعد ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی اداروں کو بدنام نہ کیا جائے، اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم اسلام آباد سے علی رانا سے، جو ہمارے نمائندے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ کمشنر اسلام آباد نے ایس پی داوڑ کے قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کا ایک ایک نمائندہ ہوگا، جبکہ اس کی قیادت ایس ایس پی کریں گے۔ افغانستان کے اسلام آباد میں سبکدوش ہونے والے سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال نے پاکستانی عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ پاکستانی پولیس آفیسر کے قتل کو افغانستان اور پاکستان کے لوگوں میں تقسیم کا سبب نہ بننے دیں۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کیس میں پیمرا، آئی ایس آئی اور الیکشن کمیشن کے جوابات مسترد کر دیے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کو انتہائی مطلوب عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کی مبینہ موجودگی کا علم ہونے کے بعد بھارتی پنجاب کے تاریخی شہر امرتسر میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بابری مسجد رام جنم بھومی حق ملکیت مقدمے کے 3 مسلم مدعیان نے، جو کہ اجودھیا کے باشندے ہیں، کہا ہے کہ اجودھیا میں 25 نومبر کو ہونے والی وشو ہندو پریشد سینا کی ریلیوں کے پیش نظر مقامی مسلمان خوف زدہ ہیں۔ سعودی عرب میں ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ 11 افراد پر استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی خشوگی کو ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور امریکہ نے 17 سعودیوں پر تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں بھڑکنے والی آگ کے سبب لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 66 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ عمارتوں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد پر تعینات امریکی فوجیوں کی اپنی انتہائی سرحد کو پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ واشنگٹن شمالی کوریا کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں نرمی نہیں کرے گا۔ اور ایک بین الاقوامی ٹرائبیونل نے کیمبوڈیا کے بدنام زمانہ خیمر روچ کے 2 زندہ لیڈروں کو بڑے پیمانے پر قتل عام کا مجرم قرار دیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد سے مبینہ طور پر لاپتہ ہو جانے والے سی ڈی اے کے افسر ایاز خان محسود کا 24 گھنٹوں کے بعد ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ کمشنر اسلام آباد نے ایس پی داوڑ کے قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کا ایک ایک نمائندہ ہوگا، جبکہ اس کی قیادت ایس ایس پی کریں گے۔ افغانستان کے اسلام آباد میں سبکدوش ہونے والے سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال نے پاکستانی عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ پاکستانی پولیس آفیسر کے قتل کو افغانستان اور پاکستان کے لوگوں میں تقسیم کا سبب نہ بننے دیں۔ مسٹر زخیل وال نے کہا کہ مقتول افسر کی لاش بڑے وقار اور عزت کے ساتھ تورخم لائی گئی اور پاکستانی حکام کے حوالے کی گئی۔ اس اقدام کو دونوں ملکوں کے عوام میں اتحاد کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ تقسیم کے لیے۔ زخیل وال نے جمعے کے روز اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ذمہ دار عہدوں پر تعینات افراد کو اپنے بیانات میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس آفیسر طاہر داوڑ کی المناک موت پر افغان عوام نے حساسیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے لاش کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پاکستان کے حوالے کیا ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کیس میں پیمرا، آئی ایس آئی اور الیکشن کمیشن کے جوابات مسترد کر دیے ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ یہ ملک کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے، یہ آئین کے تحت چلتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے نومبر سن 2017 میں اسلام آباد کے علاقے فیض آباد میں دھرنے کے معاملے پر لیے گئے از خود نوٹس کیس کی سماعت جمعے کو جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کو انتہائی مطلوب عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کی مبینہ موجودگی کا علم ہونے کے بعد بھارتی پنجاب کے تاریخی شہر امرتسر میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ذاکر موسیٰ کو القاعدہ نے جولائی سن 2017 میں بھارت میں قائم کیے گئے اپنے ایک سیل انصار غزوۃ الہند کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بابری مسجد رام جنم بھومی حق ملکیت مقدمے کے تین مسلم مدعیان نے جو کہ اجودھیا کے باشندے ہیں کہا ہے کہ اجودھیا میں 25 نومبر کو ہونے والی وشو ہندو پریشد اور شیو سینا کی ریلیوں کے پیش نظر مقامی مسلمان خوف زدہ ہیں اور وہ اس سے قبل اجودھیا سے نقل مکانی بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پولیس سے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ وشو ہندو پریشد 25 نومبر کو اجودھیا میں سادھو سنتوں کی ایک بڑی کانفرنس اور شیو سینا کی ایک بڑی ریلی کرنے جا رہی ہے۔ دونوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس روز 1 لاکھ سے زائد افراد اجودھیا پہنچیں گے۔ سعودی عرب میں ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ 11 افراد پر استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی خشوگی کو ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے اور یہ کہ حکام 5 مشتبہ افراد کو موت کی سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ ابتدائی منصوبہ خشوگی کو سعودی عرب واپس آنے پر مجبور کرنا تھا، مگر ٹیم کے سربراہ نے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اور امریکہ نے 17 سعودیوں پر تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے جو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ جن پر یہ تعزیرات لگائی گئی ہیں ان میں سعود القحطانی بھی شامل ہیں جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ایک چوٹی کے مشیر تھے۔ ان کے علاوہ سعودی قونصل جنرل محمد علی الطیبی بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے اس کے چند گھنٹے بعد یہ اعلان کیا جب سعودی وکیل استغاثہ نے خشوگی کے قتل میں مشتبہ طور پر ملوث 5 افراد کے لیے موت کی سزا کی اپیل کی۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں بھڑکنے والی آگ کے سبب لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ عمارتوں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 66 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریاست کے شمالی جنگلات میں لگی آگ کے باعث لاپتہ افراد کی تعداد کا تعین ان ایمرجنسی کالز سے لگایا گیا ہے جو مختلف علاقوں کے رہائشیوں نے آگ بھڑکنے کے فوری بعد مدد کے لیے امدادی اداروں کو دی تھیں۔ امریکی وزارت دفاع کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد پر تعینات امریکی فوجیوں کی اپنی انتہائی حد کو پہنچ گئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ ابھی بھی اس فورس میں اضافے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ امریکی کسٹمز اور سرحدی باڑ کے تحفظ اور امریکی سرحد پر گشتی دستوں کی مدد کے لیے 5,800 سے زیادہ حاضر سروس فوجی اور 2,100 نیشنل گارڈز فی الوقت تعینات ہیں۔ تاہم فوج کو یہ قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ سرحد پار کرنے والے تارکین کو گرفتار کر سکیں۔ تقریباً 800 تارکین وطن اس وقت سرحدی شہر تیجوانا میں ہیں اور 4,000 کے قریب تارکین کا قافلہ، جن میں سے زیادہ تر ہنڈوراس سے آ رہے ہیں، متوقع طور پر چند دنوں میں تیجوانیا پہنچ جائیں گے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ واشنگٹن شمالی کوریا کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں نرمی نہیں کرے گا۔ انہوں نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں پر زور دیا کہ وہ پیونگ یانگ کے خلاف اس وقت تک دباؤ جاری رکھیں جب تک وہ مکمل طور پر اپنے جوہری ہتھیار تلف نہیں کر دیتا۔ انہوں نے جمعے کے روز سنگاپور کے وزیر اعظم لی سین لونگ کے ساتھ باہمی ملاقات کے بعد کہا کہ وہ شمالی کوریا پر دباؤ کی مہم اس وقت تک جاری رکھیں اور اقوام متحدہ کی تمام تعزیرات نافذ کریں جب تک یہ تصدیق نہیں ہو جاتی کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو گیا ہے۔ پینس کا بیان ان خبروں کے دوران آیا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے جمعے کی صبح نئے جنگی ہتھیاروں کی آزمائش کا معائنہ کیا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں میں شمالی کوریا کی طرف سے نئے جوہری ہتھیار بنانے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹرائبیونل نے کیمبوڈیا کے بدنام زمانہ خمر روچ کے 2 زندہ لیڈروں کو بڑے پیمانے پر قتل عام کا مجرم قرار دے دیا ہے، جو 1970 کے آخر میں کیمبوڈیا کے ظالمانہ دور حکمرانی میں کیے گئے تھے۔ ٹرائبیونل نے ان لیڈروں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ 92 سالہ نیون چی اور سابق صدر 87 سالہ کیو سیمپے کو جمعے کے روز انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ اور شام میں جاری لڑائی 8ویں سال میں داخل ہو گئی ہے اور امریکہ کی حمایت یافتہ شامی فوجیں علاقے سے داعش کو نکالنے کے لیے بڑے حملے کر رہی ہیں۔ ادھر شام کے تنازع کے حل کے سلسلے میں امریکہ نے تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ اسلام آباد سے مبینہ طور پر لاپتہ ہو جانے والے سی ڈی اے کے افسر ایاز خان محسود کا 24 گھنٹوں کے بعد ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا۔ علی رانا، کیا آپ کے پاس تفصیل ہے اس خبر کی؟
جی خالد صاحب، اس حوالے سے جو آج دن بھر ایک صورتحال رہی کہ ایاز خان محسود جو اسلام آباد سی ڈی اے میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ان کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے تھے ان کو مسنگ ہوئے، اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے، جس پر ان کی اہلیہ نے جو تھا اسلام آباد کے تھانہ آپ پارہ میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی۔ لیکن اس حوالے سے سوچا یہ جا رہا تھا کہ یہ پشتون ہیں اور محسود قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی طاہر خان داوڑ کی طرح جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو تھا خاصی بے چینی پائی جاتی تھی، اسلام آباد میں پشتون عوام ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بیانات جاری کیے کہ ایک اور جو ہے پشتون کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ان کا ایک بیان، ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں ایاز خان محسود نے کہا کہ وہ اپنے رشتے داروں کے پاس اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خدا کے واسطے جو قومی ادارے ہیں ان کو بالکل بدنام نہ کیا جائے، 24 گھنٹے تک رابطہ نہ کرنے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے موبائل فون گم ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اور لیکن اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے آج ان کے گمشدگی کے حوالے سے ایک ایف آئی آر بھی درج کر لی تھی اسلام آباد کے تھانہ آفارہ میں، اور اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی۔ لیکن جو ایاز خان محسود کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ بحفاظت اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں۔
تو یہ اس خبر کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے یہ نکلی اور لوگوں تک پھیلی؟
جی بالکل، اس حوالے سے جو تھا ان کی اہلیہ نے جو تھا وہ ایک ان کی گمشدگی کے حوالے سے ایک درخواست آج صبح جو تھی وہ یہاں اسلام آباد کے تھانہ آفارہ میں دی تھی، جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت جلد جو تھی وہ پھیل گئی، اس کی تصویر وغیرہ پھیل گئی۔ بعض سینئر جرنلسٹ نے اس حوالے سے جو تھے وہ ٹویٹ کیے، جس میں ان کا کہا کہ ایک اور پشتون جو ہے وہ یہاں پر اسلام آباد سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا طاہر خان داوڑ کا واقعہ کیونکہ ابھی تازہ ترین واقعہ تھا، لہٰذا سب کا اس حوالے سے یہی خیال تھا کہ کوئی ایسا واقعہ دھناک واقعہ نہ پیش آ گیا ہو، لہٰذا اس کو خاصی تفتیش پائی گئی۔ جتنے بھی پولیس کے جو اعلیٰ حکام تھے انہوں نے اس حوالے سے تحقیقات شروع کی، اور دوپہر کے وقت اس حوالے سے باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی۔ لیکن جو شام کے اوقات میں ان کا ایک جو ویڈیو بیان سامنے آیا، لیکن ابھی تک اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ انہوں نے ویڈیو بیان کیوں جاری کیا ہے، اس کے بجائے اگر وہ یہاں خود اسلام آباد میں آ کر پہنچ کر واپس اپنے اہل خانہ کے پاس آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن انہوں نے ویڈیو بیان ایک جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں۔
بہت شکریہ علی رانا آپ کا۔ یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں علی رانا، جو بتا رہے تھے کہ اسلام آباد سے مبینہ طور پر لاپتہ ہو جانے والے سی ڈی اے کے افسر ایاز خان محسود کا 24 گھنٹوں کے بعد ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں۔ لیکن ہمارے نمائندے کا کہنا تھا کہ یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ انہوں نے ویڈیو بیان کیوں جاری کیا اور وہ خود گھر کیوں نہیں آئے۔ بہرحال اس کی خبر کی تفصیلات آتی رہیں گی اور ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اب شمیم شاہد کی ایک رپورٹ ہے پشاور سے۔ شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی اور پختون تحفظ تحریک کے بانی رکن محسن داوڑ نے حکومت کی جانب سے پولیس افسر طاہر خان داوڑ کے اغوا اور سرحد پار افغانستان میں ان کے قتل کے بارے میں لگوائے جانے والے الزامات پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں بین الاقوامی اداروں سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی اور پختون تحفظ تحریک کی بانی رکن محسن داوڑ نے حکومت کی جانب سے طاہر خان داوڑ کے اغوا اور سرحد پار افغانستان میں ان کے قتل کے بارے میں ان پر لگوائے جانے والے الزامات پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس بارے میں بین الاقوامی اداروں سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر محسن داوڑ نے ایک پیغام میں کہا کہ سرحدی گزرگاہ تورخم میں افغان حکومت کے ساتھ طاہر خان داوڑ کی لاش کی حوالگی سے قبل انہوں نے مقامی حکام کو اعتماد میں لیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ لاش کو پاکستان کی حدود میں لانے کے بعد سرکاری طور پر تجہیز و تدفین کے لیے اسے حکام کے حوالے کیا جائے گا، مگر محسن داوڑ کی بقول سرحد عبور کرنے کے بعد ان پر اور ان کے ساتھیوں پر سیکورٹی اہلکاروں نے حلہ بول کر زبردستی لاش قبضے میں لے لیا۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت میں محسن داوڑ نے کہا،
جی بالکل، یہ تو مطالبہ ہے۔ کل طاہر داوڑ صاحب کی جنازے پر جو بڑے بیٹے اس کو بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو آفیشل ہیں وہ مستفید ہو جائے، جن میں آئی جی پولیس اور ڈی جی آئی سی اور ڈی جی ایم آئی، اس طرح کا بھی مطالبہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کمیشن کا بھی مطالبہ کیا کہ جو مطلب قومی کمیشن ہو اور جو اس واقعے کی تحقیقات کر سکے۔
وزیر اعظم عمران خان نے طاہر خان داوڑ کی اسلام آباد سے اغوا اور سرحد پار افغانستان میں ان کے قتل کے بارے میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ابھی تک نہ تو اسلام آباد میں اور نہ پشاور میں اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ تاہم وزیر مملکت برائے امور داخلہ شہریار افریدی نے ایک روز قبل پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران طاہر خان داوڑ کی لاش کے حوالگی سے متعلق افغان حکومت کے رویے کو افسوسناک قرار دیا تھا۔ ادھر پشاور کے حیات آباد میں طاہر خان داوڑ کی وفات پر فاتحہ خوانی اور لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کا سلسلہ جاری ہے۔ حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کی کئی ایک رہنماؤں، جن میں آفتاب احمد خان شیرپاؤ، سابق وزیر اعلی حیدر خان ہوتی اور میاں افتخار حسین نمایاں ہیں، نے طاہر خان کی رائشگاہ پر جا کر مرحوم کی فاتحہ خوانی میں شرکت کی اور غمزدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
ابھی کچھ دیر پہلے جو رپورٹ آپ سن رہے تھے اسی حوالے سے یہ خبر ہے کہ کمشنر اسلام آباد نے ایس پی داوڑ کے قتل کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کا ایک ایک نمائندہ ہوگا، جبکہ اس کی قیادت ایس ایس پی کریں گے۔ بابری مسجد رام جنم بھومی حق ملکیت مقدمے کے تین مسلم مدعیان نے، جو کہ ایودھیا کے باشندے ہیں، کہا ہے کہ ایودھیا میں 25 نومبر کو ہونے والی وشو ہندو پریشد اور شیو سینا کی ریلیوں کے پیش نظر مقامی مسلمان خوفزدہ ہیں اور وہ اس سے قبل ایودھیا سے نقل مکانی بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پولیس سے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
وشو ہندو پریشد کی جانب سے 25 نومبر کو ایودھیا میں بڑے پیمانے پر سادھو سنتوں کی ایک کانفرنس اور شیو سینا کی ایک ریلی ہونے والی ہے۔ وشو ہندو پریشد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس روز 1 لاکھ سے زائد افراد ایودھیا پہنچیں گے، جبکہ شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے اسی روز ہونے والی ریلی سے خطاب کریں گے۔ بابری مسجد مقدمہ کے تینوں مدعیان اقبال انصاری، حاجی محبوب اور محمد عمر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کو جان و مال کا خطرہ ہے، پولیس انہیں تحفظ فراہم کرے۔ بقول اقبال انصاری،
اگر خطرہ محسوس ہو جو ہے ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، 92 میں جب اتنی بھیڑ بلائی گئی تو مسجد توڑی گئی تو مسلمان اس کو بچانے نہیں گیا تھا، اس کے باوجود بھی جو ہے تمام مسجدیں اور توڑی گئیں، تمام مکان جلائے گئے، لوٹ گئے، ہمارا مکان خود جلایا گیا تھا، لوٹا گیا تھا، تو آج بھی اگر بھیڑ بڑھے گی تو جو کوئی گارنٹی ہے؟ اپنی سرکشا کی مانگ کرتے ہیں، اپنے ایودھیا ہندو مسلمان کی سرکشا کی مانگ کرتے ہیں کہ اگر یہاں بھیڑ بڑھی تو مسلمانوں کے یہاں کی سرکشا بڑھائی جائے اور ہماری بھی سرکشا بڑھائی جائے، اگر ہماری سرکشا نہیں بڑھاتی تو ہم 25 تاریخ سے پہلے ایودھیا چھوڑ دیں گے۔
उन्होंने ये भी कहा कि उनके अल्फाज में वीएचपी और शिवसेना के गुंडे अयोध्या को मुसलमानों से खाली कराने के अपने खुफिया एजेंडे को अमली शक्ल देने के लिए मकामी मुसलमानों पर हमले कर सकते हैं। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमा के पहले मुस्लिम मुद्दई हाशिम अंसारी के बेटे हैं। दूसरे मुद्दई हाजी महबूब का कहना है कि अयोध्या के मुसलमान 6 दिसंबर 1992 को भूले नहीं हैं, जब उन पर हमला किया गया और उन्हें हलाक किया गया था। हम यहाँ अमन से रहना चाहते हैं क्योंकि अयोध्या हमारी जाय पैदाइश है। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसी को भी अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं, सबको पूरा तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी है कि अगर जल्द अज जल्द राम मंदिर की तामीर का रास्ता साफ नहीं किया गया तो 6 दिसंबर से कबल 1992 जैसी सूरत हाल बन जाएगी। याद रहे कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों हिंदुओं के हाथों बाबरी मस्जिद मुनहदिम कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह ने इन तशवीशात पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस मुसलमानों की शिकायत दूर करने की कोशिश करेगी। उन्होंने फिरका वाराना कशीदगी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि पुलिस पूरी रियासत के 23 करोड़ आवाम को तहफ़ फराहम करने की जिम्मेदार है। ताहम अगर कोई खुद को गैर महफूज महसूस करता है तो उसे चाहिए कि वह पुलिस से राबता कायम करे। उन्होंने मजीद कहा कि हम मजकूरा रैलियों के मौके पर जबरदस्त हिफाजती इंतजाम करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदुत्व नवाज तंजीमों की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि वह कानून वजह करके राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार करे, लेकिन जराए के मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द समाज से इनकार किया है। वो अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में इस पर समाप्त करेगी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमेरिका ने सऊदी अरब के 17 अफसरों पर इस्तांबुल तुर्की में 2 अक्टूबर को वॉशिंगटन पोस्ट के कालम निगार जमाल खशोगी की हलाकत में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर उनके खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। ये खबर उसी रोज़ सामने आई जब सऊदी अरब ने इसकी तरदीद करते हुए कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसका हुक्म दिया था ऐलान किया कि वो खशोगी की मौत में मुलव्वस 5 अफराद के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रहा है। वॉशिंगटन से वॉइस ऑफ अमेरिका के सिफारती नुमाइंदा सिंडी सेन की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
सऊदी सहाफी और अमरीकी रिहायशी जमाल खशोगी की हलाकत के 6 से ज्यादा हफ्तों बाद अमरीका ने 17 सऊदी अहदेदारों को, जो शाही अदालत और सऊदी हुकूमत के अरकान हैं, खशोगी की हलाकत में उनके मुलव्वस होने की बिना पर उनके खिलाफ पाबंदियों के एक नए सिलसिले का ऐलान किया। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान हैथर नॉरेट से पूछा गया कि आया वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी अरब के आला अरबाब इख्तदार के खिलाफ मजीद इकदाम सामने आएंगे, तो उन्होंने कहा,
We regard the announcement that they made as a good first step.
उन्होंने जो ऐलान किया है हम उसे पहला अच्छा कदम करार देते हैं। ये दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। ये इब्तदाई छानबीन का एक नतीजा है। ये अहम है कि वो इकदाम मुकम्मल एहतसाब तक जारी रहें। सऊदी वजीर खारजा अदल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब में रोजाना की कार्रवाइयों के इंचार्ज शख्स का कॉन्सुलेट में हलाकत से कोई ताल्लुक नहीं था। कतई तौर पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत अमरीका में कौमी सलामती के मुशीर ने यह कहा है, ये एक शरपसंद कार्रवाई थी। हमें इस बारे में बेहतर इदराक है कि वहाँ क्या हुआ था। ये अफराद की जानिब से अपने इख्तियार से तजावुज और अपने मैंडेट से आगे तक जाने का मामला था और उन अफराद ने एक शदीद गलती की थी और उन्हें इस गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। ये अल्फाज थे सऊदी वजीर खारजा अदल अल जुबैर के। सऊदियों ने तस्लीम किया कि खशोगी को हलाक किया गया और उसकी लाश के टुकड़े किए गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसकी बाकियात कहाँ हैं। नक्कादों ने, जिनमें तुर्क वजीर खारजा मेवलेट कैवसोग्लो शामिल हैं, कहा कि सऊदी प्रोसिक्यूटर के इकदाम काफी नहीं हैं।
In today's statement, it had been said that there are measures taken against people.
आज के बयान में कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ इकदामात किए गए हैं जिन्होंने हलाकत का हुक्म दिया था। हमारा ख्याल है कि वो तमाम इकदामात मुस्बत हैं, लेकिन नाकाफी हैं। जिन्होंने इसका हुक्म दिया था और इस कत्ल का इर्तकाब किया था, उन्हें भी मंजर आम पर लाने की जरूरत है। ये अल्फाज थे तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलेट कैवुसोग्लो के। सर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाजे कर दिया है कि वो रियाज को अमरीकी असलहे की खरीदारियों का फैसला करते हुए इस हलाकत को पेश नज़र रखेंगे। कुछ तजियाकार कहते हैं कि अमरीका को आलमी मईशत के लिए सऊदी अहमियत को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो सल्तनत को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सके। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के डेविड पॉलक का कहना है,
We also believe or at least I believe, that the alternative to MBS in Saudi Arabia.
ہمارا یہ بھی خیال ہے یا کم از کم میرا خیال ہے کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کا متبادل بہت غیر یقینی ہے اور وہ بہت بدتر ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے ڈیوڈ پولک کے. انسانی حقوق کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ کسی قونصلیٹ میں ایک صحافی کا قتل ایک ریاستی دہشت گردی ہے اور اس کا حکم امکانی طور پر اعلیٰ ترین درجوں سے دیا گیا تھا اور وہ اس وحشیانہ ہلاکت اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر فیصلہ کن امریکی اور بین الاقوامی رد عمل کی اپیل کر رہے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سعودی عرب میں ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ 11 افراد پر استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی خشوگی کو ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے اور یہ کہ حکام 5 مشتبہ افراد کو موت کی سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
ترک اور مغربی ذرائع ابلاغ میں اس بارے میں دنوں افواہیں اور قیاسارائیاں گردش کرتی رہیں کہ گزشتہ ماہ جب جمال خشوگی کو استنبول میں سعودی قونصل خانے میں ہلاک کیا گیا تو دراصل ہوا کیا تھا. اب ڈپٹی پروسیکیوٹر شالان بن شالان نے اعلان کیا ہے کہ اس جرم کی پاداش میں 5 افراد کے لیے موت کی سزا کی سفارش کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ دیگر 6 افراد کو جرم میں ملوث ہونے پر مناسب سزائیں دی جائیں گی. شالان نے ریاض میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ بیرون ملک خشوگی کی موجودگی سعودی مملکت کے لیے خطرہ تھی اور یہ کہ انٹیلیجنس کے نائب سربراہ احمد السیری نے استنبول کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی تاکہ خشوگی کو وطن آنے پر آمادہ کیا جائے. شالان بن شالان کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسیری نے 15 رکنی ٹیم تشکیل دی جن میں 3 مختلف گروپ تھے. ایک ٹیم بات چیت کے لیے، ایک انٹیلیجنس کی ٹیم اور ایک ٹیم ساز و سامان کے لیے تھی. انہوں نے کہا کہ بات چیت کرنے والی ٹیم کے سربراہ خشوگی کو جانتے تھے اور انہوں نے انہیں کسی محفوظ مقام پر لے جانے کا حکم دیا تھا. تاہم اس عمل میں صحافی ہلاک ہو گیا. شالان کہتے ہیں کہ خشوگی لڑائی میں جان سے گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ خشوگی کے ساتھ ہاتھاپائی پر انہیں نیند کی دوا دی گئی اور باندھ دیا گیا اور اسی تشدد میں ان کی جان چلی گئی. وہ مزید کہتے ہیں کہ سعودی ٹیم کے 5 ارکان نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے خشوگی کی لاش کے ٹکڑے کیے اور قونصل خانے سے باہر پہنچائے. پروسیکیوٹر نے مزید بتایا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مشیر سعود قحطانی کی خشوگی کی موت کی تحقیقات کے دوران ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. خشوگی کی موت کے بعد انہیں شہزادہ سلمان کی رابطہ ٹیم کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شہزادہ سلمان کو اس کارروائی کا علم نہیں تھا. ہلال کاشان بیروت میں امریکن یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے استاد ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سعودی عرب کے سرکاری موقف پر یقین کرنا مشکل ہے.
Politics is not about morality. Politics is about interest. And I don't think it lies within the interest of the
وہ کہتے ہیں کہ سیاست اخلاقیات سے متعلق نہیں، سیاست مفادات سے متعلق ہے. اور میرا نہیں خیال کہ محمد بن سلمان سے چھٹکارا امریکہ کے مفاد میں ہے. سعودی پروسیکیوٹر نے قربانی کا بکرا ڈھونڈ لیا ہے اور وہ ان لوگوں کو موت کی سزا دے دیں گے جنہیں انہوں نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہا تھا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
فیض امن فیسٹیول آج سے لاہور میں شروع ہو رہا ہے. بھارت سے معروف اداکارہ شبانہ اعظمی اور ان کے شوہر جاوید اختر اس میں شریک ہوں گے. بھارتی مہمان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے امن و محبت کا پیغام لائے ہیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
فیض صاحب کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ لوگ ان کی محبت میں پاکستان کھینچے چلے آتے ہیں. الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں ہونے والے فیض فیسٹیول کی مہمانوں کی فہرست میں بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی بھی شامل ہیں جو پاکستانیوں کے لیے محبت کا پیغام لائی ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے شبانہ اعظمی نے کہا کہ انہیں پاکستان آنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے. یہاں کے لوگ انہیں محبت دیتے ہیں.
دوستی اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں. فیض صاحب ہماری چچا تھے.
شبانہ اعظمی کے شوہر جاوید اختر بھی اس بار ساتھ آئے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جاوید اختر نے کہا کہ انہیں مختصر دورے کا غم کھائے جا رہا ہے. نامور بھارتی مصنف، نغمہ نگار، ادیب اور شاعر جاوید اختر کہتے ہیں وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں.
میں 7 برس بعد آیا یہاں اور بہت ہی خوشی ہوئی. ہمیشہ جب آتے ہیں لاہور تو بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی اور پھر یہی ہو رہا. بہت عمدہ لوگ مل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مہمان نوازی کا. افسوس یہ ہے کہ بہت مختصر ہے سفر لیکن ہوا.
3 روزہ فیض امن فیسٹیول میں ادب، ثقافت، کلچر اور فن پر بات ہوگی. فیسٹیول میں ضیاء محی الدین، امجد اسلام امجد اور ٹینا ثانی سمیت دیگر نامور شاعر، ادیب، مصنف اور فن سے جڑے لوگ شرکت کریں گے جو حاضرین سے مرحوم کی یادیں تازہ کریں گے. ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ روز ایک فیصلے میں حکم دیا ہے کہ بلوچستان کے حلقے PB26 میں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں. یہ فیصلہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار احمد علی کو کوزات کا قومی شناختی کارڈ جعلی ثابت ہونے کے بعد دیا گیا ہے. اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB26 کوئٹہ سے منتخب ہونے والے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے احمد علی کوزات کو نااہل قرار دے دیا اور حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے. کمیشن نے ان کے مخالف امیدوار مولانا ولی محمد ترابی کی جانب سے خود کو کامیاب قرار دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دو رکنی کمیشن کے سربراہ عبدالغفار سومرو نے متحدہ مجلس عمل کے حلقہ PB26 سے امیدوار مولانا ولی محمد ترابی کی درخواست کی سماعت کی، جس میں احمد علی کوزات کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا تھا. سماعت کے دوران دونوں فریقوں کے وکلا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور کمیشن کے ارکان کے سوالوں کے جواب دیے. دوران سماعت کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ کمیشن نے احمد علی کوہزاد کے پاکستانی قومی شناختی کارڈ کے حوالے سے نادرا سے رپورٹ طلب کی تھی. رپورٹ کے مطابق احمد علی کوہزاد کو افغان شہری قرار دیا گیا ہے، اس لیے کمیشن بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB26 کے انتخابات کو منسوخ قرار دیتا ہے اور حلقے میں دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم دیتا ہے. اس کے ساتھ کمیشن مولانا علی محمد ترابی کی طرف سے خود کو کامیاب قرار دینے کی استدعا بھی مسترد کرتی ہے. کمیشن کے ایک رکن نے مولانا ترابی سے کہا کہ کمیشن آپ کو کیسے کامیاب قرار دے سکتی ہے جب علاقے کے لوگوں کی اکثریت نے آپ کے حق میں ووٹ نہیں دیا. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ قانون میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ کامیاب ہونے والے امیدوار کو نااہل قرار دینے کی صورت میں ناکام امیدوار کو کامیاب قرار دیا جائے. گزشتہ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے موقع پر احمد علی کوزاد نے PB26 پر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی ٹکٹ پر 5,117 جبکہ ایم ایم اے کے ولی محمد ترابی نے 3,242 ووٹ حاصل کیے تھے. احمد علی کوزاد کا شناختی کارڈ نادرا نے ان کے مخالف امیدواروں کی درخواست پر جنرل الیکشن سے پہلے دسمبر 2017 میں بلاک کر دیا تھا. مخالفین نے احمد علی کوزاد کے شناختی کارڈ کو چیلنج کر کے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا شناختی کارڈ جعلی ہے، تاہم احمد علی کوزاد نے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے احمد علی کوزاد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک رکھا تھا. یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ عام انتخابات میں کوئٹہ میں رہنے والی شیعہ ہزارہ برادری کی پارٹی HDP کے دو امیدوار کامیاب ہوئے تھے. احمد علی کوزاد کی نااہلی کے بعد پارٹی کے سربراہ عبدالخالق ہزارہ اب بھی بلوچستان اسمبلی کے رکن اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں. بلوچستان سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 258 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PB5 دکی پر گزشتہ روز جمعرات کو دوبارہ انتخابات کرائے گئے. ریٹرننگ آفیسر کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی کے سردار اسرار ترین قومی اسمبلی کے حلقہ NA 258 پر 41,914 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ ایم ایم اے کے مولانا امیر زمان نے 39,005 ووٹ حاصل کیے. اس طرح بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB5 دکی پر آزاد امیدوار سردار مسعود لونی نے 13,371 اور ان کے قریبی حریف باپ پارٹی کے در محمد ناصر نے 5,009 ووٹ حاصل کیے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کو انتہائی مطلوب عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کی مبینہ موجودگی کا علم ہونے کے بعد بھارتی پنجاب کے تاریخی شہر امرتسر میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. ذاکر موسیٰ کو القاعدہ نے جولائی 2017 میں بھارت میں قائم کیے گئے اپنے ایک سیل انصار غزوت الہند کا سربراہ مقرر کیا تھا. سری نگر سے رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے.
بھارتی ریاست پنجاب میں پولیس نے اس اطلاع کے بعد کہ اعلیٰ کشمیری عسکری کمانڈر ذاکر موسیٰ کو امرتسر شہر میں دیکھا گیا ہے ان کے پوسٹر جاری کر دیے ہیں جن میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اگر انہیں وہ کہیں نظر آتے ہیں یا ان کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری ہے تو فوری طور پر پولیس کو مطلع کریں۔ ذاکر رشید بٹ عرف ذاکر موسیٰ بھارتی زیر نظام کشمیر میں پولیس کو انتہائی مطلوب سرگرم عسکری کمانڈروں میں شامل ہیں۔ وہ پہلے مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر تھے لیکن جولائی 2017 میں القاعدہ نے بھارت میں انصار غزوۃ الہند نامی ایک نئی عسکری تنظیم کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذاکر موسیٰ کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ بھارتی پنجاب کے عہدیداروں نے بتایا کہ ذاکر موسیٰ کو مبینہ طور پر امرتسر کے گنجان آبادی والے علاقے میں دیکھا گیا اور ان کے ہمراہ چند اور نامعلوم افراد بھی تھے، جس کے بعد شہر کے دینا نگر پولیس اسٹیشن نے ان کی تصویر کے پوسٹر جاری کر دیے۔ اس سے پہلے جمعرات کو بھارتی پنجاب کی پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس شعبے نے ریاست میں کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد کے جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاعات کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کر دیا تھا۔ ایک اخباری رپورٹ میں سراغ رساں ادارے کے عہدیداروں سے منسوب بیان میں کہا گیا تھا کہ کم سے کم 6 یا 7 عسکریت پسند کشمیر یا پاکستان سے بھارتی پنجاب میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور غالباً ریاست کے فیروز پور علاقے میں موجود ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق اس اطلاع کے بعد پورے پنجاب بالخصوص سرحد اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر شور زدہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پنچایتی انتخابات کے موقع پر حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انتخابات کے پہلے مرحلے پر کل ہفتے کو سرحدی ضلع کپوارہ میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے لوگوں سے ان انتخابات کا بائیک آؤٹ کرنے اور ہفتے کے روز عام احتجاجی ہڑتال کرنے کے لیے کہا ہے۔ اتحاد کے ایک لیڈر میروائز عمر فاروق:
جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو حالات اس وقت ہیں، ہر بہار طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی ہے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، کالے قانون ہیں، افسوا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہم بار بار جو ہے وہ بندشیں اور ارغنیں عائد کی جاتی ہیں، تو یہاں پہ جمہوریت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ بھائی ڈیولپمنٹ کے لیے اور سڑک اور بجلی اور لوکل مسئلے کے لیے جو ہے یہ انتخابات کیے جا رہے ہیں، ہمارا سب سے پہلا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے، ہمیں ہمارے جمہوری حقوق جو ہے وہ بحال کیے جائیں، ہمارے مذہبی حقوق، ہمارے انسانی حقوق بحال کیے جائیں، وہ سارے تو طاقت کے بل پہ سلب کیے گئے ہیں۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات جن اداروں کے لیے کرائے جا رہے ہیں کم سے کم انہیں سیاست سے الگ رکھا جانا چاہیے۔ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے میروائز عمر فاروق نے کہا:
اور ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج کریں، ہماری بات سنی نہیں جاتی ہے، ہمیں سمپوزیم سیمینار یہاں تک کہ دھرنے تک کی اجازت نہیں دی جاتی، تعزیتوں پر بھی آپ دیکھیں کہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، ہم کہیں جا نہیں سکتے، مسجدوں اور جمعہ پر بھی پابندی ہے۔ تو ان حالات میں جموں کشمیر کے عوام ہڑتال کے ذریعے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔
اس دوران بھارتی فوج کی شمالی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ایسی کاروائیاں جاری رکھتا ہے جن سے بھارت کے مفادات کو زخم پہنچتی ہو تو اسے اس کے لیے سزا دی جانی چاہیے۔ متنازع کشمیر کی سرحدوں پر حال ہی میں نشانہ لگا کر 3 بھارتی فوجوں کو ہلاک کیے جانے کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بھارتی فوجی کمانڈر نے ایک بھارتی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوج کے خلاف مناسب کاروائی کی گئی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
مقامی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی اور جنوبی کیلیفورنیا کے رہائشی علاقوں میں لگنے والی آگ سے متاثرہ درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ماہرین اس شدید آتش زدگی کی وجوہات کے بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں موسمیاتی تبدیلیوں اور آبادی میں اضافے جیسی وجوہات شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائک او سلیون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
جنوبی اور شمالی کیلیفورنیا میں پھیلنے والی آگ سے اب تک 66 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ درجنوں اب بھی لاپتہ ہیں۔ علاقے کا ایک قصبہ پیراڈائز آگ لگنے کے فوراً بعد ہی پوری طرح تباہ ہو گیا تھا، اور اب اس علاقے میں مختلف اداروں سے منسلک سینکڑوں افراد راکھ کے ڈھیر اور ملبے سے لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک امدادی رضاکار کا کہنا ہے:
We're looking for any sort of human remains, any sort of hazard.
ہم انسانی باقیات کی تلاش کر رہے ہیں اور اس طرح وہ رکاوٹیں بھی دور کر رہے ہیں جو لوگوں کی واپسی میں معنی ہو سکتی ہیں۔ علاقے کا موسم اب نسبتاً بہتر ہو گیا ہے، ہوا کی رفتار کم ہو گئی ہے اور اس لیے تلاش کے کام میں تیزی آ گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کے روز صدر ٹرمپ متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ دوسری طرف موسمیات کے ماہرین اور دوسرے سائنسدان یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ان علاقوں میں آگ لگنے کا سلسلہ مزید جاری رہ سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر کی تحقیق کار جینیفر بالچ کہتی ہیں، 1970 کے بعد سے ان علاقوں میں آگ لگنے کے واقعات میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح آتش زدہ علاقوں کا رقبہ بھی دگنا ہو گیا ہے۔ کچھ ماہرین اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں قرار دیتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر لروائے ویسٹرلنگ کہتے ہیں، مرطوب سالوں میں ہم زیادہ ایندھن جلاتے ہیں جبکہ خشک موسم کے سالوں میں ان کی وجہ سے آگ بھڑک جاتی ہے۔ خاص طور سے وہ علاقے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو ڈھلان پر واقع ہیں۔ حالیہ آگ نے خاص طور پر ان 2 قصبوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جو بڑے شہروں کے مضافات میں آباد ہوئے تھے۔ لوگ ایسی جگہوں پر مکانات تعمیر کر رہے ہیں جہاں آگ لگنے کا امکان نسبتاً زیادہ ہے۔ ویسٹرلنگ کا مزید کہنا ہے،
It is true that in some places, in some fires, that legacy of how we manage past fire can make a big difference.
یہ حقیقت ہے کہ جن مقامات پر آگ لگی ہے وہاں پر آگ بجھانے کا معقول بندوبست نہیں تھا، تاہم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگ کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی مشترک وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ جیفرسن بالز کا کہنا ہے کہ مغربی امریکہ کے کم از کم 18 لاکھ مکانات آتش زدگی کے خطرے سے دوچار ہیں، اور ہمیں ابھی سے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگدور لیبرمین نے باضابطہ طور پر اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نیتن یاہو کو پیش کر دیا ہے، اور اس طرح اسرائیلی وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں حمایت میں مزید کمی آ گئی ہے۔ ان حالات میں مبصرین قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتی ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد نصیر۔
غزہ اور اسرائیل کے درمیان شدید جھڑپوں کے بعد فائر بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اتوار کے روز جنوبی غزہ میں جھڑپوں کے دوران 7 فلسطینی اور 1 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا تھا۔ تل ابیب یونیورسٹی کے عزی رابی کہتے ہیں،
In my opinion, Israel agreed to a ceasefire because it really considers kind of a full-scale operation in Gaza very complicated.
میرے خیال میں اسرائیل فائر بندی پر اس لیے آمادہ ہوا کیونکہ غزہ میں ہونے والی فوجی کارروائی مزید شدت اختیار کر سکتی تھی، جبکہ اسرائیل میں انتخابات بھی قریب آ رہے ہیں۔ غزہ کے مسئلے کی پیچیدگی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس فائر بندی سے شدید اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے ہاتھوں ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع لیبرمین کہہ رہے ہیں کہ 500 راکٹوں کی فائرنگ اور اس کے ساتھ حماس کے لوگوں کے لیے $1.5 کروڑ نقد رقم کی فراہمی میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ سیاست میں ایسا کچھ ہوتا ہے مگر اس میں 100% جیت یقینی نہیں ہوتی، تاہم ہمیں اس سلسلے میں واضح طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کب اور کتنی لچک دکھانی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں نے اسرائیلی وزیر دفاع لیبرمین کے استعفے کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی کا کہنا ہے،
لم نتفاجأ من قرار لیبرمان بالاستقالة،
he wanted to ride the horse in Israel by criticizing Netanyahu's policies and he sure is looking for a role higher than the defense ministry.
وہ نیتنیاہو کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت میں رہنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس ہے کہ اگلے انتخابات میں ان کا سیاسی مرتبہ مزید بلند ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل میں انتخابات سے قبل فلسطینی عوام کا کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ بعض سیاسی مبصرین کہنا ہے کہ لیبرمین کے سیاسی عزائم اب واضح ہو چکے ہیں، اور اب یہ امکان بھی موجود ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیبرمین خود بھی قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعرات کو اپنے اتحادی شراکت داروں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور موجودہ سیاسی بحران کے مضمرات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اگرچہ امریکہ کے اس سال کے مڈ ٹرم انتخابات کے چند مقابلوں کے ووٹوں کی گنتی ابھی تک جاری ہے، دونوں بڑی جماعتیں اگلے چیلنج پر مرکوز ہیں، یعنی سن 2020 کا صدارتی مقابلہ۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ، یہ ہیں یاسمین جمیل۔
انتخابات کے بعد اپنی نیوز کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان انتخابی نتائج کو ایک مثبت رنگ دینے کی کوشش کی تھی، جن کے نتیجے میں ڈیموکریٹس کو 8 برسوں میں پہلی بار ایوان نمائندگان کا کنٹرول ملا تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، اور پھر سودے بازی کے نقطہ نظر سے جس طرح یہ نتیجہ سامنے آیا ہے ہم سب کے لیے بہت اچھا رہا ہے، کیونکہ میرا واقعی یہ خیال ہے کہ اگر ڈیموکریٹ چاہیں تو ہم بہت زیادہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ٹرمپ کی مدد کے ساتھ ریپبلکنز نے سینٹ میں اپنی اکثریت میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، لیکن ڈیموکریٹس نے پہلے ہی اس سال کے انتخابات میں ووٹروں کی کم شرکت کو صدر کے لیے ایک انتباہی علامت قرار دیا ہے، جو 2020 میں اپنے دوبارہ انتخاب کی تیاری کر رہے ہیں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹ لیڈر چک شومر نے کہا،
ریپبلکنز لوسٹ ویمن مائنورٹیز،
ریپبلکنز نے ملک بھر میں خواتین، اقلیتی اور مضافاتی ووٹروں کو اتنی زیادہ تعداد میں کھو دیا ہے کہ اس پر 2020 میں ہر ریپبلکن امیدوار اور صدر ٹرمپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے سینٹ میں ڈیموکریٹ لیڈر چک شومر کے۔ دو جماعتی پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ اس سال کے مڈ ٹرم انتخابات میں دونوں جماعتوں کے ووٹروں کے لیے ٹرمپ ایک اہم عنصر تھے۔
Donald Trump did very well in red states and in rural places and smaller cities.
Donald Trump نے دیہی مقامات اور چھوٹے شہروں میں ریپبلکن ریاستوں میں اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن ڈیموکریٹس نے واقعی مضافاتی علاقوں میں کامیابیاں حاصل کیں، جہاں مزید تعلیم یافتہ سفید فام ووٹرز بھرپور طریقے سے ٹرمپ کے خلاف سامنے آئے۔ یہ الفاظ تھے دو جماعتی پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباتو کہتے ہیں کہ اب ڈیموکریٹس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ صدر کے ساتھ کام کرنے اور ان کی انتظامیہ کے بارے میں چھان بین میں توازن قائم کریں۔ جنوری میں ڈیموکریٹس ایوان کا کنٹرول سنبھال کر واشنگٹن میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹس 2020 کے انتخابات سے قبل اور کسی صدارتی نامزد امیدوار کے چناؤ کے عمل پر غور کر رہے ہیں، جو صدر ٹرمپ کو 4 سال کی دوسری مدت کے لیے انتخابی کامیابی کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پروگرام میں آپ کی صحت پہ جت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو بڑھتی عمر میں بیشتر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث رہتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے وزن میں اضافے کا، جبکہ اس میں ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہوتا۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے حیاتیاتی میکانزم کا پتہ چلا لیا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق سائنسدان اسے درمیانی عمر کی ایک ایسی حقیقت قرار دیتے ہیں جس کا کوئی ٹھوس جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ عام طور پر ان لوگوں کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے جو زیادہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اینڈوکرینیولوجسٹ جے چنگ صحت کے قومی ادارے میں، دل، پھیپھڑوں اور خون کے امراض کے ادارے میں فربہی اور بڑھاپے کی لیبارٹری کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 20 سے 50 سال کی عمر کے دوران اوسطاً 13 کلوگرام وزن بڑھ جاتا ہے۔
جے
چنگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں درمیانی عمر میں وزن بڑھنے کی وجہ ورزش کی کمی، انداز زندگی، قوت ارادی اور ڈسپلن کے فقدان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ایک ایسا جینیاتی پروگرام موجود ہے جو درمیانی عمر میں ہماری صورتحال کا تعین کرتا ہے۔ جے چنگ نے سائنسدانوں کی ایک ایسی ٹیم کی قیادت کی جس نے DNA PK نامی ایک ایسے مادے کی موجودگی کا پتہ چلا لیا جو درمیانی عمر میں ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور یوں ہمارے وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔
It's like trying to accelerate with a foot on a brake. And what it does is it prevents.
چنگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانے کے ساتھ ساتھ ہم ایکسیلریٹر کو بھی دبا رہے ہوں. ایک طرف تو یہ مادہ ہمارے پیٹ سے چربی کے اخراج کو روک دیتا ہے اور دوسری جانب چربی کو ختم کرنے کے عمل کی راہ میں مزاحم ہو جاتا ہے. یہ چنگ وضاحت کرتے ہیں کہ ڈی این اے پی کے نامی مادے کا ضرورت سے زیادہ فعال ہو جانے کا عمل ہمارے خلیوں کے اندر توڑ پھوڑ کا باعث بنتا ہے اور ایسے اجزاء کو نقصان پہنچاتا ہے جو نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ چربی کو ختم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. سیل میٹابولزم نامی رسالے میں شائع ہونے والے ایک پرچے میں چنگ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے مادے پر تجربہ کیا جس کی مدد سے چوہوں میں موٹاپے کا باعث بننے والے مادے کو روکا جا سکے. درمیانی عمر کے بندروں میں حیاتیاتی طریقہ کار دریافت کیا گیا جس کے بعد تحقیق کاروں نے زیادہ عمر کے چوہوں کو ایسی خوراک دی جس میں چربی کا تناسب زیادہ تھا. آدھے چوہوں کو ڈی این اے پی کے کو فعال ہونے سے روکنے والا مادہ بھی دیا گیا جبکہ آدھے چوہوں کی خوراک میں اس مادے کو شامل نہیں کیا گیا. چنگ بتاتے ہیں کہ جن چوہوں کا علاج کیا گیا ان کا وزن اس حد تک نہیں بڑھا جتنا ان کا جنہیں یہ مادہ فراہم نہیں کیا گیا تھا.
They didn't gain as much weight, about 40% less weight, and they were protected against type 2
diabetes. جے چنگ کہتے ہیں کہ وزن تقریباً 40% کم رہا اور وہ ذیابیطس 2 سے بھی محفوظ رہے. وہ دوسرے چوہوں کے مقابلے میں ٹریڈ مل پر بھی زیادہ دیر تک بھاگتے رہے. چنگ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اس مادے کی جانچ کرنے سے پہلے جانوروں پر مزید تجربات کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد تیار دوا کی منظوری میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے. بیچے جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
سامعین, ہم نے ایک نشست میں جناب زاہد بخاری سے گفتگو کی جو اسلام اور پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. گفتگو کا ایک حصہ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں سنوایا تھا اور ان سے اس پالیسی کے بارے میں پوچھا تھا. آج کے پروگرام میں ہم نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کو اس پالیسی سے آگاہ کرنے اور اس کا نفاذ کرنے کے لیے انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے. تو زاہد بخاری نے بتایا,
اس میں دو درجے ہیں کام کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں واشنگٹن میں ڈی سی ایریا میں آفس ہے اس کا, کونسل فار سوشل جسٹس کا, اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کا زیادہ ورچوئل اس کا ہے. اس میں تو ہم اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں. یہ جو کونسل کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں, مثلا ایک بہت اہم ہے کہ ہم یہاں پارٹنرشپ قائم کریں. بھائی مسلمان تو بہت 1% ہے 2% ہے نا, یہی ڈبیٹ ہے نا
جی.
لیکن سوسائٹی میں اور بھی فیتھ بیسڈ اور نان فیتھ بیسڈ بے شمار گروپس ہیں کہ جو انہی مسائل کے لیے انہی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کریں, چاہے وہ ٹارچر کے خلاف ہو, چاہے وہ غربت کے لیے خاتمے کے لیے ہو, چاہے وہ پاورٹی کے لیے ہو, ہیلتھ کیئر کے لیے ہو, بے شمار ایشوز پہ. تو ہم نے اب مثلا ابھی تک کوئی 15 سے 20 آرگنائزیشن کے ساتھ نیشنلی ہم لوگ ڈائیلاگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل پہ ایک لائحہ عمل بناتے ہیں کہ اس پہ کیسے کام کریں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہم انہی ایشوز پہ جو جیسے مسلمانوں کے بھی ایک پلیٹ فارم بنایا, یو ایس کاؤنسل فار مسلم آرگنائزیشن, اس کے تحت ہر سال کیپٹل ہل پہ نیشنل مسلم ایڈوکیسی ڈے کرتے ہیں, اور اس میں مثلا مسلم بین ہے, یہ امیگریشن کا ایشو ہے, یا انٹرنیشنل برما کا ہے, پیلسٹائن کا ہے, یا مسلمانوں کا یہاں کنٹریبیوشن ہے, اس کو کانگریس سے اور سینٹ سے ریکگنائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پچھلے سال جیسے 450 مسلمان آئے اور ہم نے کوئی 2 دن میں کوئی تقریباً 230 ملاقاتیں کی سینیٹر اور کانگریس مین کے آفیسز میں, جہاں پہ یا تو وہ خود تھے یا ان کا اسٹاف تھا. اور اسی میں پھر ہم یہی جو ٹریننگ ہے اب ہم لوکل سطح پہ بھی لے جا رہے ہیں, اکنا کے خاص طور پہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے. تو یہ ہم نیشنلی بھی ایک ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں, دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کر کے, یہ یو ایس سی ایم او کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے, یہ جو نیشنل ایڈوکیسی ڈے ہے, اور یہ مختلف اسٹیٹس میں بھی ہو. پھر ہم مختلف اسٹیٹس میں جا کے مساجد کے ذریعے, اکنا کے ذریعے, یو ایس سی ایم او کے ذریعے, ہم وہاں پہ بھی ٹریننگ کا یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں. اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ذریعے زیادہ تر کہ ہم اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ لکھیں اگر پالیسی پیپر لکھنے کی ضرورت ہو, یا آلریڈی کوئی پیپر موجود ہے, پالیسی ہے, اس پہ کرٹیسزم کرنا ہے تو اس پہ بھی کیا جائے. ٹھیک ہے نا, ایون جو لبرل کیپٹلزم ہے اس میں یہاں کے تو جو اسکالر ہیں ویسٹ کے وہ تو بہت اچھی تنقید کرتے ہیں, مسلمانوں کی طرف سے ابھی جذباتی بات کی جاتی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بہت ہی یعنی ٹھنڈے طریقے سے بڑے آبجیکٹو طریقے سے اس پہ تنقید بھی ہو, اور اگر اپنے اسلامک پرسپیکٹو سے سلوشن دینا ہے تو وہ بھی بغیر جذباتی ہونے کے وہ دیا جائے کہ ہاں بھائی اس طریقے سے آپ عمل کریں تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے.
اسلام اور پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری سے مسلمانوں کے بارے میں ایک پالیسی کے نفاذ سے متعلق گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک زمانہ تھا جب روبوٹ سے کام لینا صرف کہانیوں کا موضوع ہوا کرتا تھا, مگر اب روبوٹ کاریں بناتا ہے, خلا میں کام کرتا ہے, سمندروں کی تہہ میں اتر جاتا ہے اور ماحولیات کو درپیش خطروں کی نشاندہی بھی کر دیتا ہے. اور تو اور اب تو لیبورٹری میں سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نئے نئے سائنسی انکشافات بھی کرنے لگا ہے. سن 2009 میں مانچسٹر یونیورسٹی کی لیبورٹری میں سائنسی تحقیق کے لیے ایڈم نامی روبوٹ تخلیق کیا گیا. آپ اس روبوٹ میں داخل ہو سکتے ہیں. جی ہاں, یہ کوئی انسان نما روبوٹ نہیں بلکہ یہ کار کے برابر ہے اور اس کی شکل کاریں بنانے کے پلانٹ سے ملتی جلتی ہے, مگر اسے کاریں بنانے کے لیے نہیں بلکہ سائنسی تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے. ٹیم لیڈر راس کنگ کہتے ہیں کہ اس روبوٹ نے ایسٹ کے بارے میں انکشاف کیا ہے جو انسانی خلیے کا نمونہ بنانے میں مدد دینے والا فنگس ہے.
Adam hypothesized certain functions of genes within yeast and experimentally tested these hypotheses and confirmed.
اس خمیر کے اندر ہی ایڈم نے جینز کے بارے میں بعض فرضی عمل کیے اور تجربات کے ذریعے ان مفروضوں کی پرکھ کر کے ان کی تصدیق کی. چنانچہ اس نے نہ صرف نئے مفروضے قائم کیے بلکہ ان کے بارے میں نئی سائنسی معلومات کی تصدیق بھی کی. کسی بھی روبوٹ کا یہ پہلا کارنامہ تھا اور ایڈم کی کامیابی نے ایو کی تخلیق کی راہ ہموار کر دی ہے. مستقبل کے اس روبوٹ سے بہت سی ایسی بیماریوں کے لیے دوائیں تجویز کرنے کا کام لیا جانا ہے جن پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, مگر جن کے باعث ہر سال لاکھوں افراد ہلاک اور لاکھوں متاثر ہوتے ہیں اور جن کے لیے دوائیں بنانا نہ صرف سست عمل ہے بلکہ اس پر لاگت بھی زیادہ آتی ہے. تاہم نئی دوائیں ایجاد کرنے اور بنانے میں ایک عشرے کا عرصہ لگ سکتا ہے اور تقریباً $1 ارب کی لاگت بھی آ سکتی ہے. چنانچہ یونیورسٹی آف مانچسٹر نے دواؤں میں استعمال ہونے والے کیمیائی مرکبات کے تجزیے کا اپنا کم خرچ طریقہ ایجاد کیا اور روبوٹ کو اس کام پر لگا دیا.
So our idea was that the computer should learn as it tests so that it can then miss out the compounds which are unlikely to be good.
کہتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا کہ کمپیوٹر اس تجزیے کے دوران یہ بھی جان لے کہ جو مرکبات اچھے نہیں ہیں وہ الگ کر دیے جائیں اور صرف ان مرکبات کا تجربہ کیا جائے جن کے اس کے نزدیک اچھے ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہو. چنانچہ کام کے دوران ایو نامی روبوٹ نے یہ انکشاف کیا کہ کینسر کے خلاف کام کرنے کی خاصیت رکھنے والے ایک مرکب کو ملیریا اور ایسی ہی دیگر بیماریوں کے خلاف دواؤں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اگرچہ راس کنگ کو یہ توقع ہے کہ روبوٹ کی مدد سے دواؤں کی تجزیوں اور تیاری کے عمل کو مکمل طور پر خودکار بنا دیا جائے گا, تاہم وہ کہتے ہیں کہ روبوٹ اس کام میں مدد تو دے سکتے ہیں مگر لیبورٹری کے کام میں اصل کنٹرول انسانوں کا ہی ہے, کیونکہ سوچ اور پس منظر معلومات تو صرف انسان ہی ترتیب دے سکتے ہیں, روبوٹ نہیں. ایڈم اور ایو نامی روبوٹس کے بارے میں مزید معلومات آپ رائل سوسائٹی کے جریدے انٹرفیس میں پڑھ سکتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
پاکستان میں سترات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ڈین کریفٹن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔